Cambridge Assessment International Education, Cambridge IGCSC examination in Urdu as a second language, June 2025, Paper 2, Listening. Turn over now. Mashq number 1. Sawal number 1 ta 8. Sawal number 1 se 8 ke liye aap 8 mukhtalif hisse sunenge. Har sawal ka jawab di gayi line par tehreer karein. Aapka jawab mukhtasar hona chahiye. Aap har hisse ko 2 baar sunenge. سوال نمبر 1.
زیا، ہم بازار کے قریب سے گزر رہے ہیں، کیوں نہ عید کی خریداری بھی کر لیں؟
خیال تو برا نہیں، لیکن یہ ممکن نہیں ہوگا کیونکہ ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے.
تو پھر ہم کوشش کریں گے کہ 1 گھنٹے میں فارغ ہو جائیں.
صادقہ، تم یہاں رش دیکھ رہی ہو، آدھا گھنٹہ تو مناسب جگہ پر گاڑی کھڑی کرنے میں لگ جائے گا. بہتر ہوگا ہم یہ کام کل کر لیں، ویسے بھی کل مجھے چھٹی ہے.
ہاں، یہ ٹھیک رہے گا. زیا، ہم بازار کے قریب سے گزر رہے ہیں، کیوں نہ عید کی خریداری بھی کر لیں؟
خیال تو برا نہیں، لیکن یہ ممکن نہیں ہوگا کیونکہ ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے.
تو پھر ہم کوشش کریں گے کہ 1 گھنٹے میں فارغ ہو جائیں.
صادقہ، تم یہاں رش دیکھ رہی ہو، آدھا گھنٹہ تو مناسب جگہ پر گاڑی کھڑی کرنے میں لگ جائے گا. بہتر ہوگا ہم یہ کام کل کر لیں، ویسے بھی کل مجھے چھٹی ہے.
ہاں، یہ ٹھیک رہے گا. سوال نمبر 2.
جی، آپ کو کیا چاہیے؟
مجھے 1 کلو مٹھائی اور 2 کلو پکوڑے دے دیں.
جی، کیوں نہیں، آپ کہیں تو گرما گرم سموسے بھی پیک کر دوں، تازہ قیمے والے.
نہیں، اس کی ضرورت نہیں، میں صرف آلو والے سموسے کھاتی ہوں.
جی، بہت بہتر. تو یہ لیجئے، آپ کا سامان تیار ہے. جی، آپ کو کیا چاہیے؟
مجھے 1 کلو مٹھائی اور 2 کلو پکوڑے دے دیں.
جی، کیوں نہیں، آپ کہیں تو گرما گرم سموسے بھی پیک کر دوں، تازہ قیمے والے.
نہیں، اس کی ضرورت نہیں، میں صرف آلو والے سموسے کھاتی ہوں.
جی، بہت بہتر. تو یہ لیجئے، آپ کا سامان تیار ہے.
سوال نمبر 3.
میں ہوٹل مینیجر ہوں، فرمائیے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟
میں کمرہ نمبر 302 سے سائمہ بول رہی ہوں، میرے کمرے کا پنکھا شور کر رہا ہے.
تکلیف کے لیے معذرت، میں ابھی آپ کا کمرہ تبدیل کروا دیتا ہوں.
جی نہیں، میری سہیلیوں کے کمرے بھی یہاں ساتھ ہیں، میں کہیں اور نہیں جانا چاہتی، بس آپ یہی ٹھیک کروا دیں.
جی، بہت بہتر، میں ابھی اس کا بندوبست کروا دیتا ہوں. میں ہوٹل مینیجر ہوں، فرمائیے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟
میں کمرہ نمبر 302 سے سائمہ بول رہی ہوں، میرے کمرے کا پنکھا شور کر رہا ہے.
تکلیف کے لیے معذرت، میں ابھی آپ کا کمرہ تبدیل کروا دیتا ہوں.
جی نہیں، میری سہیلیوں کے کمرے بھی یہاں ساتھ ہیں، میں کہیں اور نہیں جانا چاہتی، بس آپ یہی ٹھیک کروا دیں.
جی، بہت بہتر، میں ابھی اس کا بندوبست کروا دیتا ہوں. سوال نمبر 4.
ہیلو نجمہ، میں ڈاکٹر رضا کے کلینک سے سارا بول رہی ہوں. میں آپ کو اطلاع دینا چاہتی ہوں کہ آج دوپہر 3 بجے آپ کی ڈاکٹر سے ملاقات کا وقت طے تھا۔ ڈاکٹر صاحب ایک ضروری کام سے کہیں گئے ہیں اور انہیں واپسی میں دیر ہو جائے گی۔ اگر آپ چاہیں تو آج شام 6 بجے کے بعد ان سے ملاقات ممکن ہے، ورنہ کل صبح 10 بجے آپ ان سے مل سکتی ہیں۔ تکلیف کے لیے معذرت۔ ہیلو نجمہ، میں ڈاکٹر رضا کے کلینک سے سارا بول رہی ہوں۔ میں آپ کو اطلاع دینا چاہتی ہوں کہ آج دوپہر 3 بجے آپ کی ڈاکٹر سے ملاقات کا وقت طے تھا۔ ڈاکٹر صاحب ایک ضروری کام سے کہیں گئے ہیں اور انہیں واپسی میں دیر ہو جائے گی۔ اگر آپ چاہیں تو آج شام 6 بجے کے بعد ان سے ملاقات ممکن ہے، ورنہ کل صبح 10 بجے آپ ان سے مل سکتی ہیں۔ تکلیف کے لیے معذرت۔
سوال نمبر 5۔
کمال، تم کل خریداری کے لیے گئے تھے، پھر کیا کچھ خریدا؟
مجھے تو ایک بیگ لینا تھا، میری بہن بھی ہمارے ساتھ تھی، اسے جوتے لینے میں بہت وقت لگ گیا۔ کئی جوتے دیکھنے کے بعد اسے ایک پسند آیا۔
تو پھر تم نے بھی کچھ لیا؟
ہاں، کم وقت میں بھی ایک اچھا بیگ مل گیا۔ واپسی پر کمپیوٹر کی دکان نظر آئی، اگر میرا بس چلتا تو سارا وقت وہیں گزارتا۔
کمال، تم کل خریداری کے لیے گئے تھے، پھر کیا کچھ خریدا؟
مجھے تو ایک بیگ لینا تھا، میری بہن بھی ہمارے ساتھ تھی، اسے جوتے لینے میں بہت وقت لگ گیا۔ کئی جوتے دیکھنے کے بعد اسے ایک پسند آیا۔
تو پھر تم نے بھی کچھ لیا؟
ہاں، کم وقت میں بھی ایک اچھا بیگ مل گیا۔ واپسی پر کمپیوٹر کی دکان نظر آئی، اگر میرا بس چلتا تو سارا وقت وہیں گزارتا۔ سوال نمبر 6۔
فواد، تم آج کل کون سی کتاب پڑھ رہے ہو؟
ویسے تو میں جاسوسی کہانیاں کم ہی پڑھتا ہوں، لیکن میرے ایک دوست نے اس کتاب کی اتنی تعریف کی کہ آخر کار میں نے اسے پڑھنے کا فیصلہ کیا۔
تو پھر کیسی لگی تمہیں یہ کتاب؟
مجھے واقعی مایوسی نہیں ہوئی، تمام کردار بہت دلچسپ ہیں، حالانکہ کہانی کے انجام کا اندازہ لگانا زیادہ مشکل نہیں۔
بہت خوب، پھر تو مجھے بھی ضرور دینا یہ کتاب۔ فواد، تم آج کل کون سی کتاب پڑھ رہے ہو؟
ویسے تو میں جاسوسی کہانیاں کم ہی پڑھتا ہوں، لیکن میرے ایک دوست نے اس کتاب کی اتنی تعریف کی کہ آخر کار میں نے اسے پڑھنے کا فیصلہ کیا۔
تو پھر کیسی لگی تمہیں یہ کتاب؟
مجھے واقعی مایوسی نہیں ہوئی، تمام کردار بہت دلچسپ ہیں، حالانکہ کہانی کے انجام کا اندازہ لگانا زیادہ مشکل نہیں۔
بہت خوب، پھر تو مجھے بھی ضرور دینا یہ کتاب۔
سوال نمبر 7۔
مصدق، میرا لیپ ٹاپ دیکھنا، اسے کیا ہو گیا ہے، یہ کام نہیں کر رہا۔
باجی، یہ کسی قسم کے حادثے کا شکار تو نہیں ہوا؟
ہاں، صفائی کرتے وقت میز سے گر گیا تھا، تب سے نہیں چل رہا۔ میری ای میل میں اہم معلومات ہیں، کہیں ضائع نہ ہو جائیں۔
ای میل کی معلومات تو محفوظ رہتی ہیں، آپ انہیں کسی بھی کمپیوٹر پر دیکھ سکتی ہیں۔
چلو، یہ تو اچھی بات ہے، شکریہ۔ مصدق، میرا لیپ ٹاپ دیکھنا، اسے کیا ہو گیا ہے، یہ کام نہیں کر رہا۔
باجی، یہ کسی قسم کے حادثے کا شکار تو نہیں ہوا؟
ہاں، صفائی کرتے وقت میز سے گر گیا تھا، تب سے نہیں چل رہا۔ میری ای میل میں اہم معلومات ہیں، کہیں ضائع نہ ہو جائیں۔
ای میل کی معلومات تو محفوظ رہتی ہیں، آپ انہیں کسی بھی کمپیوٹر پر دیکھ سکتی ہیں۔
چلو یہ تو اچھی بات ہے، شکریہ۔ سوال نمبر 8۔
خواتین و حضرات، میں جہاز کا کپتان آصف آپ سے مخاطب ہوں۔ گزارش ہے کہ جہاز چلنے میں ابھی کچھ دیر باقی ہے، ہم ایک مسافر کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ مسافر کوئی اور نہیں بلکہ میرے معاون پائلٹ ہیں، اور سڑکوں پر رش کی وجہ سے ان کے آنے میں کچھ تاخیر ہے۔ خوش قسمتی سے جہاز میں زیادہ مسافر نہیں ہیں، اس لیے آپ لوگ اپنی من پسند سیٹ پر جہاز میں کہیں بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ خواتین و حضرات، میں جہاز کا کپتان آصف آپ سے مخاطب ہوں۔ گزارش ہے کہ جہاز چلنے میں ابھی کچھ دیر باقی ہے، ہم ایک مسافر کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ مسافر کوئی اور نہیں بلکہ میرے معاون پائلٹ ہیں، اور سڑکوں پر رش کی وجہ سے ان کے آنے میں کچھ تاخیر ہے۔ خوش قسمتی سے جہاز میں زیادہ مسافر نہیں ہیں، اس لیے آپ لوگ اپنی من پسند سیٹ پر جہاز میں کہیں بھی بیٹھ سکتے ہیں۔
مشق نمبر 1 ختم ہوئی۔ اب آپ تھوڑی دیر میں مشق نمبر 2 سنیں گے۔ پرچے میں دیے گئے مشق نمبر 2 کے سوالات پڑھیں۔ مشق نمبر 2، سوال نمبر 9، کافی کے بارے میں ایک رپورٹ سنیں اور نیچے دیے گئے جملے ایک یا دو الفاظ لکھ کر مکمل کریں۔ آپ یہ رپورٹ 2 بار سنیں گے۔
کافی کا استعمال دنیا کے بیشتر ممالک میں مختلف طریقوں سے کیا جاتا ہے۔ کافی کو کیسے دریافت کیا گیا، اس کے بارے میں بہت سی مختلف کہانیاں مشہور ہیں۔ ان سب میں جو چیز مشترک ہے وہ یہ ہے کہ اسے سب سے پہلے ایتھوپیا میں پیا گیا تھا۔ یوں تو کافی پینے کا پہلا درست تاریخی ریکارڈ 15ویں صدی کا ہے، تاہم ایک مشہور کہانی کے مطابق 9ویں صدی میں بھی کافی مشروب کے طور پر استعمال کی جاتی تھی۔ 17ویں صدی تک دنیا بھر میں لوگ کافی سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ کہانی کے مطابق ایتھوپیا کے ایک کسان نے سب سے پہلے کافی کے فائدے دریافت کیے۔ کسان نے دیکھا کہ اس کی بکریاں وہاں اگنے والی سرخ پھلیاں کھانے کے بعد زیادہ حشاش بشاش ہو گئیں اور بہت دیر تک نہ سوئیں۔ یہ سرخ پھلیاں کافی کے بیج تھے جنہیں وہ اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ کسان نے اپنے ایک بزرگ کو یہ پھلیاں دیں، جس نے شروع میں انہیں معمولی خیال کیا اور آگ میں پھینک دیا۔ آگ میں جاتے ہی پھلیوں کی خوشبو نے اس کا ذہن بدل دیا، اور اس نے ان پھلیوں سے ایک لذیذ گرم مشروب تیار کر لیا۔ یوں کافی لوگوں میں تیزی سے مشہور ہوئی، اور کچھ ہی عرصے میں عرب ممالک میں نہ صرف گھروں بلکہ کافی شاپس میں بھی باقاعدہ پی جانے لگی۔ جیسے جیسے کافی کی مقبولیت یورپ میں پھیلی، کافی کی دکانیں وہاں بھی نظر آنے لگیں، اور جلد ہی سماجی سرگرمیوں کا مرکز بن گئیں۔ اس کے بعد انگریز کافی لے کر شمالی امریکہ چلے گئے۔ 1773 میں جب وہاں کی حکومت نے چائے کی خرید و فروخت پر بھاری ٹیکس لگایا، تو کافی امریکہ کے لوگوں کا پسندیدہ مشروب بن گئی۔ آج دنیا میں سب سے زیادہ کافی پیدا کرنے والا ملک برازیل ہے، جہاں کافی کی ابتدا سے متعلق بھی एक दिलचस्प कहानी है। एक फौजी को ब्राजील से कॉफी के पौधे हासिल करने के लिए फ्रांस भेजा गया तो वहां सख्त पाबंदी की वजह से किसी भी पौधे या बीज को मुल्क से बाहर ले जाना बहुत मुश्किल था। चुनाचे वो फौजी फूलों के गुलदस्ते में कॉफी के बीज छुपाकर वापस ब्राजील ले गया, जहां कॉफी की पैदावार शुरू हुई। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर में कॉफी की खरीदो फरोख में 30 अरब डॉलर से ज्यादा रकम हासिल होती है।
अब आप ये रिपोर्ट दोबारा सुने।
कॉफी का इस्तेमाल दुनिया के बेशतर ममालिक में मुख्तलिफ तरीकों से किया जाता है। कॉफी को कैसे दरियाफ्त किया गया, इसके बारे में बहुत सी मुख्तलिफ कहानियां मशहूर हैं। इन सब में जो चीज मुश्तरक है वो ये है कि इसे सबसे पहले इथोपिया में पिया गया था। यूं तो कॉफी पीने का पहला दुरुस्त तारीखी रिकॉर्ड 15वीं सदी का है, ताहम एक मशहूर कहानी के मुताबिक 9वीं सदी में भी कॉफी मशरूब के तौर पर इस्तेमाल की जाती थी। 17वीं सदी तक दुनिया भर में लोग कॉफी से लुत्फंदोज हो रहे थे। कहानी के मुताबिक इथोपिया के एक किसान ने सबसे पहले कॉफी के फायदे दरियाफ्त किए। किसान ने देखा कि उसकी बकरियां वहां उगने वाली सुर्ख फलियां खाने के बाद ज्यादा हशाश बशाश हो गईं और बहुत देर तक न सोईं। ये सुर्ख फलियां कॉफी के बीज थे जिन्हें वो अपने साथ घर ले आया। किसान ने अपने एक बुजुर्ग को ये फलियां दी, जिसने शुरू में इन्हें मामूली ख्याल किया और आग में फेंक दिया। आग में जाते ही फलियों की खुशबू ने उसका जहन बदल दिया और उसने इन फलियों से एक लजीज गर्म मशरूब तैयार कर लिया। यूं कॉफी लोगों में तेजी से मशहूर हुई और कुछ ही अरसे में अरब ममालिक में न सिर्फ घरों बल्कि कॉफी शॉप्स में भी बाकायदा पी जाने लगी। जैसे जैसे कॉफी की मकबूलियत यूरोप में फैली, कॉफी की दुकानें वहां भी नजर आने लगी और जल्द ही समाजी सरगर्मियों का मरकज बन गईं। इसके बाद अंग्रेज कॉफी लेकर शुमाली अमेरिका चले गए। 1773 में जब वहां की हुकूमत ने चाय की खरीदो फरोख्त पर भारी टैक्स लगाया तो कॉफी अमेरिका के लोगों का पसंदीदा मशरूब बन गई। आज दुनिया में सबसे ज्यादा कॉफी पैदा करने वाला मुल्क ब्राजील है, जहां कॉफी की इब्तिदा से मुतअल्लिक भी एक दिलचस्प कहानी है। एक फौजी को ब्राजील से कॉफी के पौधे हासिल करने के लिए फ्रांस भेजा गया तो वहां सख्त पाबंदी की वजह से किसी भी पौधे या बीज को मुल्क से बाहर ले जाना बहुत मुश्किल था। चुनाचे वो फौजी फूलों के गुलदस्ते में कॉफी के बीज छुपाकर वापस ब्राजील ले गया, जहां कॉफी की पैदावार शुरू हुई। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर में कॉफी की खरीदो फरोख में 30 अरब डॉलर से ज्यादा रकम हासिल होती है।
मश्क नंबर 2 खत्म हुई। अब आप थोड़ी देर में मश्क नंबर 3 सुनेंगे। पर्चे में दिए गए मश्क नंबर 3 के सवालात पढ़ें।
مشق نمبر تین، سوال نمبر دس، آپ زندگی میں حالیہ تبدیلیوں سے متعلق چھ لوگوں کی گفتگو سن رہے ہیں۔ ہر ایک شخص کو اس کی دی گئی رائے اے سے جی سے ملائیں۔ ہر شخص کے لیے انگریزی حروف اے سے جی میں سے ایک حرف دیے گئے خانے میں لکھیں۔ ہر حرف کا استعمال صرف ایک بار کریں۔ ایک حرف اضافی ہے جسے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ ہر حصے کو دو بار سنیں گے۔ پہلی رائے،
میں نے پچھلے سال کالج کی تعلیم مکمل کی اور اب میں نوکری کر رہی ہوں۔ پہلے میں نے یونیورسٹی جانے کا ارادہ کیا تھا، لیکن میری زیادہ تر سہیلیوں نے ملازمت شروع کر دی۔ یونیورسٹی شروع کرنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میری سہیلیوں نے درست فیصلہ کیا تھا، لہٰذا میں نے یونیورسٹی کو بتایا اور کام کی تلاش شروع کر دی۔ مجھے لگتا ہے کہ میں نے صحیح فیصلہ کیا تھا، لیکن کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ اگر میں پڑھائی جاری رکھتی تو زندگی کیسی ہوتی۔ دوسری رائے،
شہر آنے سے پہلے میں ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ اگرچہ میں گاؤں کی زندگی سے بور ہو گیا تھا، لیکن مجھے بڑی جگہ جا کر رہنے سے ڈر لگتا تھا، اس لیے میں لمبے عرصے تک شہر جانے کے خیال کو ٹالتا رہا، جو شاید ایک غلطی تھی۔ آخر کار میرے ایک رشتہ دار نے، جن کا شہر میں کاروبار ہے، مجھے اپنے ساتھ کام کرنے کے لیے کہا۔ میں نے فوراً ان کی یہ پیشکش قبول کر لی، اور مجھے آج تک کبھی اپنے فیصلے پر پچھتاوا نہیں ہوا۔ تیسری رائے،
میں گزشتہ کئی سال سے ایک قریبی فیکٹری میں کام کر رہی تھی، جو پچھلے مہینے بند ہو گئی۔ میں کافی پریشان ہوئی کیونکہ ہمارے علاقے میں کوئی اور فیکٹری نہیں تھی۔ مجھے گھر سے قریب کام کرنا پسند ہے، اس لیے میں نے اپنا کاروبار شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ میرا خیال تھا کہ میرے گھر والے مجھے اس فیصلے کے خلاف قائل کرنے کی کوشش کریں گے، مگر خلاف توقع انہوں نے مجھے حیران کر دیا۔ آج میں اپنے کام سے خوش بھی ہوں اور مطمئن بھی۔ چوتھی رائے،
میں ہمیشہ سے کھیلوں میں اچھا رہا ہوں، اور تقریباً ایک سال پہلے تک قومی سطح پر کرکٹ بھی کھیل چکا ہوں، بلکہ میں نے تو ایک پیشہ ور کھلاڑی بننے کا خواب بھی دیکھ رکھا تھا۔ پچھلی چھٹیوں میں کچھ دوستوں کے ساتھ پہاڑوں کی سیر پر گیا تو میری زندگی بدل گئی۔ پہاڑوں پر چڑھنا اور بلند چوٹیاں سر کرنا اب میری زندگی کا مقصد بن گیا ہے۔ مجھے تو کرکٹ چھوڑنے کا افسوس بھی نہیں، اور تب سے میں نے شاید ہی کوئی میچ کھیلا ہو۔ پانچویں رائے،
روزانہ ٹرین کے ذریعے کام پر آنے جانے میں گھنٹوں ضائع ہونے کی وجہ سے میں نے گاڑی خریدی۔ یوں تو میرے لیے ٹرین کا سفر آسان تھا، اور میں اکثر سفر کے دوران لیپ ٹاپ پر کام بھی کر لیتی تھی، لیکن طویل سفر سے بہت تھک جاتی تھی۔ اب تو کام سے واپس آ کر بھی میرے پاس کافی وقت ہوتا ہے اور ذہنی سکون بھی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ گاڑی چلانے اور اس کی دیکھ بھال کا خرچہ ٹرین کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ چھٹی رائے،
پچھلے سال میں نے بیرون ملک مستقل طور پر رہنے کا فیصلہ کیا۔ میرے قریبی دوستوں نے مجھے قائل کرنے کی کوشش کی کہ شاید ایسا کرنا میرے لیے درست نہ ہو۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر کئی ایسے لوگوں کے بلاگ بھی نظر سے گزرے تھے جو دوسروں کو اپنے تجربات سے آگاہ کرتے ہیں، لیکن میں نے کسی کی نہ سنی اور دوسروں کے خیالات اور تجربے سے متاثر ہوئے بغیر فیصلہ لے لیا۔ چند مشکلات تو پیش آئیں، لیکن مجموعی طور پر میرا فیصلہ درست ثابت ہوا۔
اب آپ یہ گفتگو دوبارہ سنیں۔
پہلی رائے،
میں نے پچھلے سال کالج کی تعلیم مکمل کی اور اب میں نوکری کر رہی ہوں۔ پہلے میں نے یونیورسٹی جانے کا ارادہ کیا تھا، لیکن میری زیادہ تر سہیلیوں نے ملازمت شروع کر دی۔ یونیورسٹی شروع کرنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میری سہیلیوں نے درست فیصلہ کیا تھا، لہٰذا میں نے یونیورسٹی کو بتایا اور کام کی تلاش شروع کر دی۔ مجھے لگتا ہے کہ میں نے صحیح فیصلہ کیا تھا، لیکن کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ اگر میں پڑھائی جاری رکھتی تو زندگی کیسی ہوتی۔ دوسری رائے۔
شہر آنے سے پہلے میں ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ اگرچہ میں گاؤں کی زندگی سے بور ہو گیا تھا، لیکن مجھے بڑی جگہ جا کر رہنے سے ڈر لگتا تھا، اس لیے میں لمبے عرصے تک شہر جانے کے خیال کو ٹالتا رہا، جو شاید ایک غلطی تھی۔ آخر کار میرے ایک رشتہ دار نے، جن کا شہر میں کاروبار ہے، مجھے اپنے ساتھ کام کرنے کے لیے کہا۔ میں نے فوراً ان کی یہ پیشکش قبول کر لی، اور مجھے آج تک کبھی اپنے فیصلے پر پچھتاوا نہیں ہوا۔ تیسری رائے۔
میں گزشتہ کئی سال سے ایک قریبی فیکٹری میں کام کر رہی تھی، جو پچھلے مہینے بند ہو گئی۔ میں کافی پریشان ہوئی کیونکہ ہمارے علاقے میں کوئی اور فیکٹری نہیں تھی۔ مجھے گھر سے قریب کام کرنا پسند ہے، اس لیے میں نے اپنا کاروبار شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ میرا خیال تھا کہ میرے گھر والے مجھے اس فیصلے کے خلاف قائل کرنے کی کوشش کریں گے، مگر خلاف توقع انہوں نے مجھے حیران کر دیا۔ آج میں اپنے کام سے خوش بھی ہوں اور مطمئن بھی۔ چوتھی رائے۔
میں ہمیشہ سے کھیلوں میں اچھا رہا ہوں، اور تقریباً ایک سال پہلے تک قومی سطح پر کرکٹ بھی کھیل چکا ہوں، بلکہ میں نے تو ایک پیشہ ور کھلاڑی بننے کا خواب بھی دیکھ رکھا تھا۔ پچھلی چھٹیوں میں کچھ دوستوں کے ساتھ پہاڑوں کی سیر پر گیا تو میری زندگی بدل گئی۔ پہاڑوں پر چڑھنا اور بلند چوٹیاں سر کرنا اب میری زندگی کا مقصد بن گیا ہے۔ مجھے تو کرکٹ چھوڑنے کا افسوس بھی نہیں، اور تب سے میں نے شاید ہی کوئی میچ کھیلا ہو۔ پانچویں رائے۔
روزانہ ٹرین کے ذریعے کام پر آنے جانے میں گھنٹوں ضائع ہونے کی وجہ سے میں نے گاڑی خریدی۔ یوں تو میرے لیے ٹرین کا سفر آسان تھا، اور میں اکثر سفر کے دوران لیپ ٹاپ پر کام بھی کر لیتی تھی، لیکن طویل سفر سے بہت تھک جاتی تھی۔ اب تو کام سے واپس آ کر بھی میرے پاس کافی وقت ہوتا ہے اور ذہنی سکون بھی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ گاڑی چلانے اور اس کی دیکھ بھال کا خرچہ ٹرین کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ چھٹی رائے۔
پچھلے سال میں نے بیرون ملک مستقل طور پر رہنے کا فیصلہ کیا۔ میرے قریبی دوستوں نے مجھے قائل کرنے کی کوشش کی کہ شاید ایسا کرنا میرے لیے درست نہ ہو۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر کئی ایسے لوگوں کے بلاگ بھی نظر سے گزرے تھے جو دوسروں کو اپنے تجربات سے آگاہ کرتے ہیں، لیکن میں نے کسی کی نہ سنی اور دوسروں کے خیالات اور تجربے سے متاثر ہوئے بغیر فیصلہ لے لیا۔ چند مشکلات تو پیش آئیں، لیکن مجموعی طور پر میرا فیصلہ درست ثابت ہوا۔
مشق نمبر 3 ختم ہوئی۔ اب آپ تھوڑی دیر میں مشق نمبر 4 سنیں گے۔ پرچے میں دیے گئے مشق نمبر 4 کے سوالات پڑھیں۔ مشق نمبر 4، سوال نمبر 11-18۔ آپ ایک مشہور اداکارہ سے لیا گیا انٹرویو سن رہے ہیں۔ انٹرویو سن کر ہر سوال کے لیے اے، بی یا سی میں سے सही जवाब के सामने दिए गए खाने में टिक का निशान लगाएं। आप ये इंटरव्यू दो बार सुनेंगे।
आज हम जिस शख्सियत का इंटरव्यू करने जा रहे हैं उनका ताल्लुक टीवी और फिल्म की दुनिया से है। सबा एक मारूफ अदाकार की बेटी भी हैं और हम इन्हें एक अरसे से टीवी और सिनेमा की स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो आइए सबा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सबा।
जी वालेकुम अस्सलाम।
सबसे पहले तो ये बताइए कि आपकी इब्तदाई जिंदगी कैसी थी?
मेरा बचपन ज्यादातर वालदा के साथ गुजरा क्योंकि वालिद साहब ड्रामों और फिल्मों की शूटिंग्स में मसरूफ होते थे। इस वजह से वालदा ने ही हमारी तालीम तरबियत की जिम्मेदारी उठाई, लेकिन वालिद साहब भी कभी हमारी तरफ से गाफिल नहीं रहे। तालीम तरबियत के मामले में हमेशा मैं और मेरा भाई उनकी अव्वलीन तरजीह रहे हैं। यही वजह है कि मेरी शख्सियत में वालिद और वालदा दोनों का असर बराबर है।
अच्छा, तो ये बताइए आप वालिदैन में से ज्यादा किसके करीब हैं?
वैसे तो मैं अपने वालिद से भी करीब हूँ और अपनी हर फरमाइश उन्हीं से करती हूँ, जिसके लिए उन्होंने कभी इनकार नहीं किया। मगर अपनी जिंदगी के दीगर मामलात में वालदा से बातचीत करती हूँ, क्योंकि हम माँ और बेटी का ताल्लुक ऐसा ही है जैसे दो सहेलियां आपस में हर बात कर सकती हैं। वालदा से अपने हर मामले में मशवरा करती हूँ क्योंकि वो मेरे मिजाज को बेहतर समझती हैं। शायद यही वजह थी कि शादी के लिए भी अम्मी ने ही तमाम मामला तय किए और वालिद साहब को भी उन्होंने ही बताया था।
अच्छा, अपने भाई फैसल के बारे में कुछ बताइए। आप दोनों के ताल्लुकात कैसे हैं? बहन भाई में नोक झोंक चलती रहती है या गुफ्तगू संजीदा रहती है?
चूंकि हम दो ही बहन भाई हैं, लिहाजा एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं। मैं पूरे खानदान में शरारती मशहूर थी, मगर भाई संजीदा मिजाज के हैं क्योंकि वो वालिद पर गए हैं। बचपन में अक्सर मामूली बातों पर मैं गुस्सा किया करती थी और हमारे दरमियान लड़ाई हो जाती, मगर फैसल भाई जरा ठंडे मिजाज के हैं, इसलिए हम जल्द ही एक दूसरे को मना लिया करते थे। अब भी हमारे दरमियान दोस्ती है और हम एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं।
अच्छा, तो ये बताइए कि अदाकारी का ख्याल कब और कैसे आया?
ये भी एक दिलचस्प मामला है। ऐसा हरगिज नहीं था कि मुझे टीवी या फिल्म में काम करने का बचपन से शौक था या मुझे अदाकारी का जुनून था। ये सब बस अचानक हो गया। अदाकारी के जरासीम तो वालिद से विरासत में ही मिल गए थे, इसलिए ज्यादा सोचना नहीं पड़ा। लेकिन शुरू में वालिद की तरफ से अदाकारी को मुस्तकिल काम के तौर पर अपनाने में कोई हौसला अफजाई नहीं हुई।
अच्छा, आपके ख्याल में ऐसा क्यों था?
दरअसल अब्बू ने साफ कह दिया था कि तुमने अगर अदाकारी में आना है तो पहले अपनी तालीम मुकम्मल करना होगी। वो नहीं चाहते थे कि मुस्तकबिल में मेरे लिए काम का इंतखाब महदूद हो जाए। मैंने भी इस हवाले से अदाकारी पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी और फिर तालीम मुकम्मल करने के बाद ही शोबिज में आई। यकीनन वालिद साहब मेरी बेहतरी के लिए ही सोच रहे थे, जब ही तो उन्होंने मुझे सख्ती से मना किया। मगर मुझे काफी देर बाद समझ में आया कि मेरे लिए उनका फैसला बिल्कुल ठीक था।
बहुत खूब। तो पहली बार आपने अपने वालिद के साथ कब काम किया?
तालीम मुकम्मल करने के बाद मेरे लिए अदाकारी समेत किसी भी शोबे का इंतखाब मुमकिन था। जब मुझे टीवी के एक ड्रामे में ऑफर हुई और ये मालूम हुआ कि उसमें मेरे साथ वालिद साहब भी काम कर रहे हैं, तो मैं बहुत खुश हुई और इस बात को बहुत मामूली समझा कि चलो अब्बू के साथ काम करने में मजा आएगा।
अरे वाह, तो फिर कैसा रहा वालिद साहब के साथ काम का ये पहला तजर्बा?
मुझे शदीद हैरानी तो उस वक्त हुई जब मुझे मकाल में बोलने थे और मेरे सामने वालिद साहब खड़े थे। तब पता चला कि उस वक्त मैं अपने अब्बू के सामने नहीं बल्कि एक बहुत बड़े फनकार के सामने खड़ी हूँ। मुझसे तो बोला भी नहीं जा रहा था, एकदम घबरा सी गई थी। फिर वालिद साहब ने हिम्मत दी और हौसला अफजाई की। जब मैंने वालिद साहब के मुकाबिल कामयाबी के साथ शूटिंग मुकम्मल करवाई तो ये मेरे लिए एक यादगार तजर्बे से कम नहीं था। پہلے ہی دن ان سے بطور اداکار بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور اب تک سیکھ رہی ہوں۔ وہ اپنے کام کے حوالے سے وسیع تجربہ رکھتے ہیں اور خود اپنے آپ میں ایک اکیڈمی ہے۔
مستقبل میں کیا ارادے ہیں؟
فی الحال تو چند سال اداکاری کروں گی، اس کے بعد میرا ارادہ ہے کہ اپنے والد صاحب کے ساتھ مل کر ایک ایسی فلم بناؤں جس میں پاکستان کے تمام علاقوں کے قدرتی حسن کو دنیا کے سامنے پیش کیا جائے۔
بہت خوب، ہمارے پروگرام میں شرکت کے لیے آپ کا شکریہ۔
انٹرویو کی دعوت دینے کے لیے آپ کا بھی بہت شکریہ۔
اب آپ یہ بات چیت دوبارہ سنیں۔ آج ہم جس شخصیت کا انٹرویو کرنے جا رہے ہیں ان کا تعلق ٹی وی اور فلم کی دنیا سے ہے۔ صبا ایک معروف اداکار کی بیٹی بھی ہیں اور ہم انہیں ایک عرصے سے ٹی وی اور سینما کی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، تو آئیے صبا سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم صبا۔
جی وعلیکم السلام۔
سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کی ابتدائی زندگی کیسی تھی؟
میرا بچپن زیادہ تر والدہ کے ساتھ گزرا، کیونکہ والد صاحب ڈراموں اور فلموں کی شوٹنگز میں مصروف ہوتے تھے۔ اس وجہ سے والدہ نے ہی ہماری تعلیم و تربیت کی ذمہ داری اٹھائی، لیکن والد صاحب بھی کبھی ہماری طرف سے غافل نہیں رہے۔ تعلیم و تربیت کے معاملے میں ہمیشہ میں اور میرا بھائی ان کی اولین ترجیح رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میری شخصیت میں والد اور والدہ دونوں کا اثر برابر ہے۔
اچھا، تو یہ بتائیے آپ والدین میں سے زیادہ کس کے قریب ہیں؟
ویسے تو میں اپنے والد سے بھی قریب ہوں اور اپنی ہر فرمائش انہی سے کرتی ہوں، جس کے لیے انہوں نے کبھی انکار نہیں کیا، مگر اپنی زندگی کے دیگر معاملات میں والدہ سے بات چیت کرتی ہوں، کیونکہ ہم ماں اور بیٹی کا تعلق ایسا ہی ہے جیسے دو سہیلیاں آپس میں ہر بات کر سکتی ہیں۔ والدہ سے اپنے ہر معاملے میں مشورہ کرتی ہوں، کیونکہ وہ میرے مزاج کو بہتر سمجھتی ہیں۔ شاید یہی وجہ تھی کہ شادی کے لیے بھی امی نے ہی تمام معاملات طے کیے اور والد صاحب کو بھی انہوں نے ہی بتایا تھا۔
اچھا، اپنے بھائی فیصل کے بارے میں کچھ بتائیے، آپ دونوں کے تعلقات کیسے ہیں؟ بہن بھائی میں نوک جھوک چلتی رہتی ہے یا گفتگو سنجیدہ رہتی ہے؟
چونکہ ہم دو ہی بہن بھائی ہیں، لہٰذا ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ میں پورے خاندان میں شرارتی مشہور تھی، مگر بھائی سنجیدہ مزاج کے ہیں، کیونکہ وہ والد پر گئے ہیں۔ بچپن میں اکثر معمولی باتوں پر میں غصہ کیا کرتی تھی اور ہمارے درمیان لڑائی ہو جاتی، مگر فیصل بھائی ذرا ٹھنڈے مزاج کے ہیں، اس لیے ہم جلد ہی ایک دوسرے کو منا لیا کرتے تھے۔ اب بھی ہمارے درمیان دوستی ہے اور ہم ایک دوسرے کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔
اچھا، تو یہ بتائیے کہ اداکاری کا خیال کب اور کیسے آیا؟
یہ بھی ایک دلچسپ معاملہ ہے۔ ایسا ہرگز نہیں تھا کہ مجھے ٹی وی یا فلم میں کام کرنے کا بچپن سے شوق تھا یا مجھے اداکاری کا جنون تھا، یہ سب بس اچانک ہو گیا۔ اداکاری کے جراثیم تو والد سے وراثت میں ہی مل گئے تھے، اس لیے زیادہ سوچنا نہیں پڑا، لیکن شروع میں والد کی طرف سے اداکاری کو مستقل کام کے طور پر اپنانے میں کوئی حوصلہ افزائی نہیں ہوئی۔
اچھا، آپ کے خیال میں ایسا کیوں تھا؟
دراصل ابو نے صاف کہہ دیا تھا کہ تم نے اگر اداکاری میں آنا ہے تو پہلے اپنی تعلیم مکمل کرنا ہوگی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ مستقبل میں میرے لیے کام کا انتخاب محدود ہو جائے۔ میں نے بھی اس حوالے سے اداکاری پر زیادہ توجہ نہیں دی اور پھر تعلیم مکمل کرنے کے بعد ہی شوبز میں آئی۔ یقیناً والد صاحب میری بہتری کے لیے ہی سوچ رہے تھے، جبھی تو انہوں نے مجھے سختی سے منع کیا، مگر مجھے کافی دیر بعد سمجھ میں آیا کہ میرے لیے ان کا فیصلہ بالکل ٹھیک تھا۔
بہت خوب، تو پہلی بار آپ نے اپنے والد کے ساتھ کب کام کیا؟
تعلیم مکمل کرنے کے بعد میرے لیے اداکاری سمیت کسی بھی شعبے کا انتخاب ممکن تھا۔ جب مجھے ٹی وی کے ایک ڈرامے میں آفر ہوئی اور یہ معلوم ہوا کہ اس میں میرے ساتھ والد صاحب بھی کام کر رہے ہیں تو میں بہت خوش ہوئی، اور اس بات کو بہت معمولی سمجھا کہ چلو ابو کے ساتھ کام کرنے میں مزہ آئے گا۔
ارے واہ، تو پھر کیسا رہا والد صاحب کے ساتھ کام کا یہ پہلا تجربہ؟
مجھے شدید حیرانی تو اس وقت ہوئی جب مجھے مکالمے میں بولنے تھے اور میرے سامنے والد صاحب کھڑے تھے، تب پتا چلا کہ اس وقت میں اپنے ابو کے سامنے نہیں بلکہ ایک بہت بڑے فنکار کے سامنے کھڑی ہوں۔ مجھ سے تو بولا بھی نہیں جا رہا تھا، ایک دم گھبرا سی گئی تھی۔ پھر والد صاحب نے ہمت دی اور حوصلہ افزائی کی۔ جب میں نے والد صاحب کے مقابل کامیابی کے ساتھ شوٹنگ مکمل کروائی تو یہ میرے لیے ایک یادگار تجربے سے کم نہیں تھا۔ پہلے ہی دن ان سے بطور اداکار بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور اب تک سیکھ رہی ہوں۔ وہ اپنے کام کے حوالے سے وسیع تجربہ رکھتے ہیں اور خود اپنے آپ میں ایک اکیڈمی ہے۔
مستقبل میں کیا ارادے ہیں؟
فی الحال تو چند سال اداکاری کروں گی، اس کے بعد میرا ارادہ ہے کہ اپنے والد صاحب کے ساتھ مل کر ایک ایسی فلم بناؤں جس میں پاکستان کے تمام علاقوں کے قدرتی حسن کو دنیا کے سامنے پیش کیا جائے۔
بہت خوب، ہمارے پروگرام میں شرکت کے لیے آپ کا شکریہ۔
انٹرویو کی دعوت دینے کے لیے آپ کا بھی بہت شکریہ۔
ریکارڈنگ ختم ہوئی اور اس کے ساتھ یہ امتحان بھی ختم ہوا۔ دس از دی اینڈ آف دا ریکارڈنگ اینڈ آف دی ایگزامینیشن۔